نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم آیت نمبر 52 سے دیکھیں گے، سورۃ آل عمران. یہاں سے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کا قصہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خلاف فطرت طریقے سے ہوئی تھی، اس وجہ سے ساری زندگی وہ مختلف جگہوں پہ جاتے رہے اور لوگ ان کو اس کا طعنہ دیتے رہے کہ آپ تو نعوذ باللہ ولد الزنا ہیں. دوسری ایک وجہ کیا ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی کچھ خیانتوں کو کھولا. انہوں نے دین میں کچھ ایسی باتیں شامل کر لی تھی جو اصل دین نہیں تھا، جس کی وجہ سے دین بڑا مشکل ہو گیا تھا لوگوں کے لیے. ان کے فتووں پہ اور ان کے اجتہادات پہ عمل کرنا جب مشکل ہوا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فطری دین لے کر. انہوں نے دین کو واپس اس کی جگہ پہ رکھا، جیسے کوئی کسی کے گھر میں جا کے چیزوں کو ادھر ادھر ڈال دے جو لوگوں کی ریچ میں نہ آئیں تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جب لوگوں کو حقیقی دین نظر آیا تو لوگوں نے عیسیٰ کو بہت پسند کیا. اس کی وجہ سے ایک تیسرا جذبہ ان کے اندر آ گیا اور وہ تھا حسد کا، کہ حضرت عیسیٰ کی خلاف فطرت پیدائش، دوسری بات ان کے دین کو نرم کرنے کے الزام، یعنی یہود کے علماء نے ان پر الزام لگایا کہ یہ دین کو آسان کرتے جا رہے ہیں تبھی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ فطری دین کو ہر ایک پسند کرتا ہے، اور تیسری وجہ حسد کا جذبہ ہوا. لوگوں نے حکومت وقت جو کہ یہود کے تابع تھی ان سے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی. حضرت عیسیٰ کو حالات سمجھ آ رہے تھے کہ میرے خلاف اب دشمنیوں کے جال بنے جا رہے ہیں. چنانچہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، بس جب عیسیٰ نے ان میں کفر کو محسوس کیا تو پوچھا میرا اللہ کے راستے میں کون مددگار ہے. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پس آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. یہاں حواریوں کا اپنے آپ کو مسلمان کہنا کیا ثابت کرتا ہے کہ ہر نبی کے پہلے دور کے جو فالورز ہوتے ہیں وہ خود کو مسلمان ہی کہتے تھے. اس وقت تک لفظ عیسائی، نصرانی، کرسچین نہیں آیا تھا، انہوں نے بھی خود کو مسلم کہا اور نبیوں کی دعوت بھی یہی تھی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے ہم پر نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس ہم کو گواہوں میں لکھ لے. شاہدین سے مراد بعض کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کہ حضرت عیسیٰ کے جو خواری تھے انہوں نے بھی یہ خواہش کی تھی کہ اللہ تو ہمیں آخری نبی کے ساتھیوں میں شامل کر لے، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اس نے بھی ایک تدبیر کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو سازش ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سولی پہ چڑھائے جانے کے منظر کو ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے رکھا کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافیک الیہ، اور جب اللہ نے کہا ہے موسیٰ، اے عیسیٰ، میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو ان کافروں سے پاک کر دوں گا اور آپ کے ماننے والوں کو دنیا والوں پر غالب کروں گا اور جو لوگ کفر کریں گے ان کے اوپر ان کو غلبہ دوں گا، پھر آنا میری ہی طرف ہے تم سب کو، پس میں تمہارے درمیان فیصلے کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جیسے ماں روتے بچے کو اٹھا لیتی ہے اور تھپکیاں دیتی ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بلایا اور کہا فکر نہ کیجئے، یہ لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے. آسمان کے راستے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا. فام الزین کفر، اسے مراد یہود ہیں، وہ یہود جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ میں ان کو عذاب دوں گا، بڑا سخت عذاب دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کو ان کے اجر پورے دیے جائیں گے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں آمنوا وعملوا الصالحات سے وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ واپس آنے کے عقیدے پہ عمل کرنے والے ہیں، اور ان کا یقین ہے کہ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اللہ کے نبی کو کہا گیا، یہ ہیں وہ خبریں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں، اور یہ حکمت والا ذکر ہے. اس کے بعد وفد نجران کو بے بس کرتے ہوئے اور حضرت عیسیٰ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ایک سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا ہے کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا، تو بتاؤ پھر آدم کے بارے میں کیا خیال تھا؟ جب کہ ان مثل عیسی عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی اس مثال تو اللہ کی نظروں میں بس آدم علیہ السلام جیسی ہے، ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کن فیکون، وہ ہو جاؤ، تو لہٰذا عیسیٰ کے باپ پہ اور عیسیٰ کے پیدائش پہ جھگڑا نہ کرو، الحق کو میں ربی کا، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور شک کرنے والوں میں نہ آئیں۔ اتنے دلائل سننے کے بعد بھی جب وفد نجران اگر آپ سے جھگڑے تو پھر ان کو مباہلے کی دعوت دے دو، آیت 61 میں، فمن حاجک، پس جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس کے بعد کہ اس تیرے پاس آ گیا علم، تو کہہ دو کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں، ہماری عورتیں تمہاری عورتیں، ہماری جانیں اور تمہاری جانیں، پھر ہم سب التجا کریں اللہ سے کہ لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اور اس طرح سے مباہلے کی دعوت انہوں نے قبول نہ کی اور بچ گئے، جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے۔ اگر وہ مباہلے کی دعوت قبول کر لیتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ایک بھی ان میں سے زندہ نہ بچتا۔ یہ سارے قصے سچے ہیں اور الہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور وہی جو غالب اور حکمت والا ہے۔ سارے عقائد کی بےخونی کر دی گئی ان آیات میں کہ لا الہ الا اللہ، نہ ٹرینٹی ہے اور نہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے بیٹے کا تصور ہے۔ نہیں مانتے، فَإِن تَوَلَّوْا تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ خود ہی نبٹ لے گا فسادیوں کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 64، وہ آیت ہے کہ جو بیریئرس نہیں بریجز بناتی ہے۔ بیریئر ہوتی ہیں رکاوٹیں، بریجز ہیں پل۔ اسلام چاہتا ہے کہ نان مسلموں کے ساتھ مسلمان کا تعلق برج والا ہو، کامن گراؤنڈ پہ بات کی جائے، اپنے ارد گرد اتنی اونچی دیواریں نہ خود پسندی کی کھینچ لی جائے کہ دوسرے کو کافر اور مشرک کہہ کر اس کو بالکل ہی دور کر دو اللہ کی رحمت سے۔ بلکہ یہ آیت ہے جو اللہ کے نبی دوسرے بادشاہوں کو بھی خط میں لکھ کے بھیجتے تھے، کسی اہل کتاب سے جب بھی دین کی بات کرنی ہو، اسلام کی دعوت دیں، تو یہی آیت اس کو کہی جائے گی، کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی بعض کو بعض رب نہیں بنائے گا، پھر اگر نام مانے اس بات سے منہ پھیریں تو آپ گواہی دے دیں کہ میں مسلمان ہوں۔ آج بھی اگر مسلمان یہی اسٹریٹجی اختیار کریں کہ مخالف کو مدعو بنا لیں، مخالف کون ہوتا ہے؟ جو آپ کا دشمن ہے۔ مدعو وہ ہوتا ہے جس کو اپنے دعوت دینی ہے۔ اسلام نے پوری دنیا کو مسلمانوں کا مدعو بنایا، دعوت دو، دا اللہ اد اللہ، اللہ کی طرف پکارو ان کو، یا مرون بالمعروف۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ادھر ایک سبق سکھاتا ہے کہ تم اپنے اخلاق، اپنے کردار ایسے بناؤ کہ دوسروں سے جب تم بات کرو تو ان کو تم اپنے سے کوئی بہت مختلف نہ لگو۔ ہاں جہاں بات آ جائے زندگی کی، ان کی عقائد کی، ان کے مراسم کی، تو اس میں تمہارے اور ان میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 اور ان کی اگلی چند آیات میں اہل کتاب کے اس دعوے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے، اس کا توڑ کیا گیا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی نہیں ہوئی تھیں، وہ تو ان کے بعد نازل ہوئیں، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ جو دین شروع ہی ان کے بعد ہوئے وہ پھر اس دین کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصل بات ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو جھگڑا کرتے اس بات میں جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں، اور تم کیوں جھگڑا کرتے اس بات میں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ تو پھر کیا تھے ابراہیم؟ اس کا جواب 67 آیت میں کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیفم مسلمن تھے، حنیف تھے، فوکسڈ تھے، ایک اللہ کی طرف جڑنے والے تھے اور مسلم تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ پھر کس کی نسبت ہے حضرت ابراہیم سے؟ اس کا جواب دیا آیت 68 میں کہ سب سے زیادہ قریب ترین لوگ ابراہیم کے تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ نسب نہیں جیتتے، سوچ جیتتی ہے۔ ایک مقصد والے لوگ ایک ہی جگہ قیامت کے دن ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی تعلق رکھنے والے جب ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تعلق ان سے کاٹ دیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کی کچھ سازشوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو سیدھے راستے سے پھیر دے، حالانکہ وہ نہیں پھیر سکتے، اپنے آپ کو ہی بہکائیں گے، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں، اس لیے تم ان سے تھوڑے سے کیئرفل رہو، تمہیں ان کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اہل کتاب سے کہا کہ کیوں تم اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہو جبکہ تم خود جانتے ہو؟ کیوں تم حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہو اور تم جانتے بوجھتے ہو؟ وہی باتیں جس کا تذکرہ سورت بقرہ میں تھا اسی کے اندر تھوڑی سی بات دوبارہ کہہ دی گئی کہ اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا لیکن منمانیاں کرنا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے ہٹا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سازش پکڑی گئی، آیت 72 اور 73 کے اندر ایک یہود نے مدینہ میں رہتے ہوئے ایک سازش کی کہ کچھ لوگ صبح میں مسلمان ہو جاتے، کچھ دن مسلمان ہوتے، سب طرف شور مچتا، فلاں بھی مسلمان ہو گیا، دو چار دس دن جو بھی جتنا ہوتا رہنے کے بعد پلٹ جاتے، اور یہ پروپیگنڈا کہتے نہیں ہم تو آئے تھے اسلام میں، وہ اچھا نہیں نکلا۔ یہ اب ان کو پلٹتا دیکھ کر سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ کہتے اچھا یہ تو علم والے تھے، جب یہ پلٹ گئے ہیں تو پھر خیر کہاں ہوگی، وہ بھی پلٹتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بات نبی کو وحی کے ذریعے بتا دی کہ اہل کتاب کی ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ صبح ایمان لے آؤ ان لوگوں پر، وہی تم بھی کرو جو یہ کرتے ہیں، لیکن رات کو شام کو اس کا انکار کر دو۔ کیوں؟ لا اللہم یرجعون، تاکہ یہ بھی اپنے دین سے پلٹ جائیں۔ اور کیا کرو؟ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، یہود اپنے لوگوں کو اللہ کے نبی کی محفلوں میں خود بھیجتے تھے، وہ لوگ جو دبے دبے تھے، جن کی اتنی محبتیں اور واضح طور پہ نہیں تھی، کوئی بڑے بڑے لیڈرز یا کوئی ان کے رینک نہیں تھے، کوئی ان کو عہدے نہیں ملے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کی محفلوں میں جاتے ہوئے شرمائیں۔ اب جاتے تھے تو وہاں سے فتنے اٹھا کے لاتے تھے، اور بھیجنے والے بھیجے جانے والوں کو میسج یہ دیتے کہ دیکھو جا تو رہے ہو، اب ان کی نہ ماننے لگ جانا، صرف وہی چیز ماننا جو لمن تبی دینکم، جو بات تمہارے دین کے مطابق ہیں بس وہ مان لو، اور جو بات ذرا تمہارے پچھلے علم یا پچھلے دین کے مطابق ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کو کہہ دو کہ ان الہدیٰ ہدی اللہ، ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، کیا تم دوسروں کی ہدایت کے ذمہ دار بنتے ہو؟ اور یہ کہ کوئی دیا جائے تم میں سے ایک جو تم دیے گئے تو جھگڑا کرے گا تم سے اللہ کے نزدیک، یعنی آج اگر تم ان کو وہ بات بتا دیتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں اس نبی کا ذکر تھا، یہ سچا دین ہے، تو کل قیامت کے دن تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ جھگڑا کریں گے کہ ان کو حق پتہ تھا یہ پھر بھی نہیں مانے، اور باقی رہ گیا اسلام، یہ تو ایک فضل ہے، اور الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، پتہ کیا چلا، پابندیاں لگا لو، روک لو، جو مرضی کرو، اللہ نے جس کو سنوانا ہوتا ہے اللہ اس کو سنوا دیتا ہے، کیونکہ اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اتنی باتیں اہل کتاب کی سننے کے بعد دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ ان میں تو کوئی بھی ڈھنگ کا بندہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایسا تو بالکل نہیں، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے برے بنتے ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک بڑا خزانہ بھی امانت کے طور پر دے دیں تو یؤدی ہی الیک، یہ آپ کو ادا کر دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک دینار کا بھی امین بنا دیں تو نہیں ادا کرتے جب تک کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں، ان سر پہ کھڑے رہیں گے تو ادا کر دیں گے حق، نہ کھڑے ہوں گے نہ مانگیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی چیز آپ کو نہیں دیں گے۔ وجہ کیا؟ خوش فہمی۔ اہل کتاب یہود کی خوش فہمی کیا تھی؟ کہ یہ دنیا ہم یہود کے لیے بنی ہے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ سارے جنٹائل یا گویمز ہیں، دوسری زبان میں جانور ہیں، اور ہم ان کا مال لیں، ان کی چیزیں چھینیں، ان کی زمینیں، ان کے علاقے، ان کے اسلحے لے لیں، ہمیں پورا حق ہے۔ اسی بات کو انہوں نے اس رنگ میں کہا کہ کالو لئی سالئی نہ فلم میں یہ نہ سبیل، ہم ان ان پڑھ اور ان عربوں اور ان مشرکوں اور ان مسلمانوں کا جو مرضی لے لیں ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہم دنیا میں سب کچھ رکھنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو یہ کہیں نہیں لکھا، یہ تو وہ بات کہتے ہیں اللہ پر جو جھوٹی ہے، اور یہ خود جانتے ہیں، ان کے یہ خیال ہیں کہ ہمارے لیے دنیا بنی ہے، اللہ نے تو یہ بات نہیں کہی، پھر کون جائے گا جنت میں؟ فرمایا بل من اوفا بعہدی، جو وعدے پورے کرے گا اور تقوی کی زندگی بسر کرے گا، اللہ ایسے متقیوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو اور قسموں کو تھوڑی قیمت کے ساتھ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کی باتیں دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدوں کی خاطر بیچ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو کیا سزائیں ملیں گی؟ پہلی بات ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں، پھر اللہ ان سے بات نہ کرے گا، ان سے کلام نہ کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کو ان کا تذکیہ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ بڑی زبردست آیت ہے، انسان اپنا محاسبہ اس کی روشنی میں کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی ناراضگی کا کتنا اندیشہ ہے۔ پھر ان کی خیانتوں کا تذکرہ آیت 78 میں، کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی زبان موڑ لیتے ہیں کچھ بات کہتے ہوئے، ان کے ٹاکنگ سٹائل پہ اشارہ کیا گیا کہ کچھ خیانتیں تو انہوں نے لکھ کے کی تھی، جس کا تذکرہ پہلے پارے میں آ چکا۔ ادھر ہے سٹائل آف ٹیچنگ، بات ہوتی اپنی ہے، اس کو اللہ کے کلام کی آیت کر کے پیش کرتے ہیں، تاکہ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ ان باتوں کو تم اللہ کی کتاب کی باتیں سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کی باتیں نہیں ہیں، یہ اپنے اپ طرف سے وہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ احکامات، وہ پابندیاں، وہ سختیاں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اصل بات ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 79 کے بارے میں یہود کے ایک شوشے کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور آپ کی ادب کی، احترام کی باتیں آئیں، تو انہوں نے دھوکہ دیا لوگوں کو کہ دیکھو دیکھو، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ یہی چاہتے ہیں کہ تم میری پوجا کرو، میری شخصیت کو پوجو، مجھے بڑا بناؤ۔ کا نہیں، ماں کان علی بشر نہیں یوتی اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ، کسی بندے کو یہ لائق ہی نہیں، اس کی یہ اوقات ہی نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہ تم میرے بندے بنو، میری شخصیت کے غلام بن جاؤ، مجھے پوجو، اللہ کو چھوڑ دو۔ بلکہ ہر نبی اور ہر دائی حق کا ایک ہی پیغام ہے کہ کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر رب یاد آئے، اور بما کنتم تعلمون الکتابا، اور جو کچھ تم پڑھتے پڑھاتے ہو، سنتے ہو، لکھتے ہو کتاب کی صورت میں، اس پہ عمل کرو۔ اور نہ کوئی نبی یہ کہتا ہے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا تمہارے ایمان لانے کے بعد؟ بات کیا ہے کہ سچا دین جو ہے وہ شخصیت پرستی کا دین نہیں، کوئی دین جس میں کسی کی تصویر کیا پوجا شروع کر دیں، کسی کے نام کی پوجا کریں، اس کے نام سے اپنے نام کو جوڑیں، وہ دین ربانی دین نہیں ہوتا۔ مسلمان کی نسبت اللہ سے ہے، محمد سے بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو ہمیں محمدی کہنے کے بجائے مسلم کہا۔ تو لہٰذا یہ فرق ہے باقی ادیان میں اور سچے دین میں۔ اس کے بعد آیت 81 بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو عہدوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، ایک وہ جو ہم سب کی روحوں سے لیا، وہ سورۃ الاعراف میں آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ایک ماننے کا حکم ہے، لیکن ایک دوسرا عہد جو انبیاء کرام سے لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں گے، اور اسی کی روشنی میں بار بار یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی میں یہ بات دلائی گئی کہ اب وہ نبی آ گیا جس کا وعدہ تھا۔ وعدہ کیا تھا؟ آیت نمبر 81 اور 82 میں کہ جب لیا اللہ نے وعدہ نبیوں سے کہ جب میں تم کو اپنی کتاب دوں اور حکمت دوں، پھر آ جائے تمہارے پاس وہ رسول جو کہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل، تو تم کیا کرو؟ دشمن بن جاؤ اس کے خلاف کفر کے فتوے دو؟ نہیں، بلکہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، تم اس کی مدد بھی کرو گے۔ بتاؤ کیا تم اقرار کرتے ہو اور لیتے ہو اس بات پہ وعدہ؟ سارے نبیوں نے کہا جی بالکل، ہم اقرار بھی کرتے ہیں، اور آپ بھی گواہ رہیں کہ ہم گواہوں میں سے شاہدین کے ساتھ ہیں، ہاں اس بات کے بعد اگر کوئی منہ پھیر لیتا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس کے بعد ساری باتوں کو چکایا گیا، بات کا خلاصہ کہ دین اللہ کا ہے اور دین اسلام ہے۔ اف غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کا دین چھوڑ کر کچھ اور چاہتے ہیں؟ جبکہ اس کے لیے تو زمین و آسمان کی ہر چیز مطیع ہے، مسلم ہے، خوشی سے ہو یا نہ خوشی سے، سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اشارہ ہے کہ سورج، چاند، ستارے جب مسلم ہیں تو تمہیں مسلم بنتے ہوئے کیوں مشکل پیش آتی ہے؟ اور آخر میں پھر مسلمان کے عقیدے کا اظہار دہروا دیا گیا کہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو ہم پر نازل ہوا، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولادوں اور موسیٰ اور عیسیٰ اور باقی نبیوں پر ہوا، اور سب پر ایک ہی چیز نازل ہوئی تھی، ہم کسی کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہے سچا دین۔ اس کے برعکس وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین لے گا تو ہرگز اس کی طرف سے وہ قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 86، 87 اور 88 میں اللہ نے ان بد نصیب مسلمانوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا، اسلام قبول کیا، لیکن طور طریقے اور عادات اور اپنی سوچیں انہوں نے کافروں والی کر کے اس نعمت کی ناقدری کی۔ کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کہتے ہیں اللہ کیسے ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ ایمان کے بعد کفر کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ایمان کو قبول کر کے لا الہ الا اللہ کو پڑھنے، سمجھنے، ماننے کے بعد پھر اس کی قدر نہیں کرتے، اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول سچا ہے اور دلائل کے ساتھ آیا ہے، اور ایسے بد نصیب لوگوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی جزا کیا ہے؟ کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور کبھی عذاب کو کم نہ کیا جائے گا، نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ ہاں ان چیزوں سے بچتے کون ہیں؟ جو توبہ کر کے اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد چوں چوں کا مربع، کبھی کفر کبھی ایمان کی آنکھ مچولی، تو کہا بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ایمان کے بعد پھر زیادہ ہو جاتے ہیں کفر میں، ہرگز اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور یہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اور جو کفر پہ مر گیا اس کا انجام کیا ہے؟ کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے، کفر کی حالت میں ہرگز ان سے قبول نہ کیا جائے گا، چاہے زمین بھر کے سونا بدلے میں دے دیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی بندہ بڑی سے بڑی چیز دے کر بھی اللہ کے عذابوں سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ پارا پورا ہوتا ہے کہ اسلام کی نعمت جو اللہ نے ہم سب مسلمانوں کو بن مانگے دے دی، ہم اگر اس کی قدر نہ کر کے اسلام پہ عمل نہ کریں، نبی کے طور طریقوں سے پیچھے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ہم سب کے لیے اس میں ایک وارننگ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان پہ ہی موت دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔